بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم اما بعد یہ اشعار جو میں ابھی پڑھنا چاہتا ہوں یہ حضرت مولانا عرفان عثمان ہے نا مولانا عرفان عثمان بارہ بنکی دامت برکاتوں ہندوستان میں ہوتے ہیں ہمارے حضرت والا شیخ الحدیث شیخ العلماء ترجمان اکابر امیر کاروان محبت اختر ثانی حضرت مولانا شاہ عبد المتین بن حسین صاحب ادام اللہ ذلہم علینا کی محبت میں اور عقیدت میں انہوں نے کہے ہیں اور ہم سب کی ترجمانی ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے پیارے شیخ کی قدر نصیب فرمائے ہمارے دل کی آنکھیں کھول دیں اور اللہ تعالیٰ ہمیں کامل اتباع شیخ نصیب فرمائے اصل قدر اللہ والوں کی یہی ہے کہ اتباع نصیب ہو اتباع ہو جائے الحمدللہ اسے تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دولت عظمیٰ سے نوازا ہے کہ اپنے اپنے وقت کے ہمارے گمان میں سب سے مقبول اور سب سے اعلیٰ درجے کے ولی صدیق سے ہمارا ہمیں تعلق نصیب فرمایا ہر شیخ اپنی مثل آپ ہے ہمارے شیخ اول شیخ الاول اعظم عارف باللہ مجدد زمانہ حضرت مولانا شاہ کی محمد اختر صاحب رحمہ اللہ یہ ہمارے شیخ ثانی صدیق قلندر زمانہ حضرت مولانا سید شیخ جمیل میر صاحب نور اللہ تعالیٰ مرقدہ یہ ہمارے موجودہ شیخ شیخ الحدیث شیخ العلماء ترجمان اکابر امیر کاروان محبت اختر ثانی حضرت مولانا شاہ عبد المتین بن حسین صاحب ادام اللہ ذلہم علینا الحمدللہ دل میں تو بس دعوے کو توڑنے کے لیے کہا جاتا ہے کہ الفاظ کو میں احتیاط کریں کہ گمان اقرب الی الیقین یہی ہے کہ ہمارا ہر شیخ اپنے اپنے وقت میں کروڑ رومی کروڑ تبریزی کروڑ بایزی کروڑ رومی عشق مولا کا مزہ تجھ سے ملا تجھ سے راہ الفت مولا ملی سینکڑوں مجنوں تیری جامع ملے سینکڑوں لیلا تیری جامع ملی اللہ تعالیٰ ہمیں قدر کی توفیق نصیب فرمائے شاعر مولانا عرفان عثمان بارہون کی دامن برکاتہم جو ہمارے والا شیخ الحدیث شیخ العلماء مولانا شاہ عبد المتین صاحب ادام اللہ ذلہم علینا کے مجاز بھی ہیں اور ہندوستان میں ہوتے ہیں ان کے اشعار ہیں اپنے شیخ کی شان میں اے میرے تبریز
میرے منصور و سعید
شے میرے لاغ کر دی میرے منصور و سعید میرے حاکم میرے زوری میرے شہد کبیر میرے حاکم میرے زوری میرے شہد کبیر میرے محیطین عربی میرے میرے محیطین عربی ہے میرے کتی میرے حاکم میرے دوری ہے میرے شہر کبھی میرے محیطین عربی ہے میرے کتی میرے ادراہیم نفعی میرے یحیٰ میرے بجلی میرے محمود و عیاض میرے بجلی قاسم میرے محمود و عیاض اے ابو یا میرے لہبی میرے جانی خدائے اے ابو یا میرے لہبی میرے افسر ثانی میرے اشرف میرے عشرت رمیل افسر ثانی میرے اشرف رف میرے عشرت رمیل اے میرے دونوں مصری میرے اشرار و خلیل افسر ثانی میرے اشرف میرے عشرت رمیل ظلمت عشق بتا کیسے مٹی خود سے جناب ظلمت عشق بتا کیسے مٹی خود سے جناب تیرگی دیکھا کیا تھا ناصر کا بتا تیرگی دیکھا کیا تھا ناصر کا بتا ظلمت شاہ بنگلہ دیش ہے عثمان بولے باہر بجا شاہ بنگلہ دیش نہیں شاہ عالم ہے شاہ عالم ہے شاہ بنگلہ دیش ہے عثمان بولے باہر بجا شاہ بنگلہ دیش خوشبو سوائے ہم سے کر دے دنیا جس کی خوشبو سوائے ہم سے کر دے دنیا چاہے بنگلہ دیش ہے عثمان بولے باب جس کی خوشبو سوائے ہم سے کر دے دنیا میرے شہید میرے معروف کر گئی من منصور سعید، میرے حاکم میرے زہری ہے میرے شہر کبیر، میرے محی الدین عربی ہے میرے قدیر، میرے ابراہیم نفعی میرے یحیٰ معاذ، میرے بدری قاسم میرے محمود و عیاض، اے ابو یعلا میرے زہری میرے جامی، حضیر شیخ سرحر ہندی میرے ابن حجر رومی، زہیر اے میرے ذنون مصری میرے عسکار و خلیل، افتر ثانی میرے اشرف میرے عشرت امیر، افتر ثانی میرے اشرف میرے عشرت امیر، افتر ثانی میرے اشرف میرے عشرت امیر. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، ہمیں قدر نصیب فرمائے، اتباع نصیب فرمائے. آج تو میں نے آپ لوگوں کو یوں ہی بلا لیا زبردستی، میں اکیلا یہاں جھگ ماروں اس سے بہتر ہے کہ آپ لوگوں کے ساتھ جھگ ماروں. اللہ تعالیٰ معاف فرما دے، میں تو کسی قابل نہیں ہوں، لیکن یہ ہے کہ موقع کی نسبت سے خیال ہوا کہ بہت سے لوگ نئے بھی سننے والے ہوتے ہیں، اور یہ کہ میرے شیخ کی ایک ایک محفوظ ایک ایک جملہ ہزاروں بار بھی سنو اس کا لطف قائم رہتا ہے، بلکہ اس میں لطف بڑھ جاتا ہے اور دل نور سے بھرتا ہے، ظلمت دور ہوتی ہے. حضرت والا رحمہ اللہ ہوں یا ہمارے شیخ ثانی حضرت صدیق حضرت سید اشرف جمیل میر صاحب نور اللہ تعالیٰ مرقدہ ہوں، یا ہمارے پیارے شیخ شیخ الحدیث حضرت مولانا شاہ عبد المتین صاحب نام اللہ ذلہم علینا. خدا جانتا ہے کہ آواز سے ہی معلوم ہوتا ہے کہ دل دھلنے لگا ہے، ظلمت دور ہوتی ہے، ناپاکی ہماری دور ہوتی ہے، دل پاک ہو جاتا ہے، نور سے بھر جاتا ہے، روح میں تازگی آتی ہے، ایمان میں تازگی آتی ہے. جتنا بھی سنتے جائیں لطف کم نہیں ہوتا بلکہ بڑھتا جاتا ہے، اور ہر ہر ارشاد میں بڑی بلاغت ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی محبت کے اسرار و حکم کھلتے جاتے ہیں، مزید اسرار کھلتے چلے جاتے ہیں. عجیب بات ہے، حقیقت یہ ہے کہ کلام الہی اور احادیث مبارکہ سے مقتبس ہوتی ہیں، ہر بات اسی سے نکلی ہوتی ہے، اس لیے وہی اثر رکھتی ہے. الحمدللہ خیال تھا کہ یہ آواز پڑھ کر سنا دوں گا اتنا حصہ جو پاکستان سے متعلق ہے، لیکن دیکھا کہ یہ بھی 20-25 صفحے کا ہے، اس میں کافی وقت لگ جاتا ہے، میرے پڑھنے میں بہت دیر ہو جاتی ہے. اس لیے خلاصتاً ایک بات تو یہ عرض کرتا ہوں، حضرت والا رحمہ اللہ سے ہی ساری باتیں سنیں، ہم تو یہ سب باتیں جانتے بھی نہیں تھے، اور ہمارے وہی خیالات تھے جو مفسد لوگوں کے خیالات، بے دین لوگوں کے خیالات. اسکول انگریزی پڑھتے تھے، اور جو تاریخ کو مسخ کر کے پیش کیا جاتا تھا ہم نے وہی پڑھا بدقسمتی سے، لیکن یہ کہ خدا تعالیٰ کے یہ تو فضل و کرم ہو گیا، خدا تعالیٰ نے ایک ایسے اللہ والے سے جوڑ دیا جو اپنے زمانے کی مثال آپ تھے. اور معلوم نہیں کہ خدا کیا ہمارے حضرت کا کیا مقام ہے، ایسی جو ایسے جو ارشادات اور ایسا درد دل اور ایسا شریعت کو آسان کرنا، تصوف کو آسان کرنا، اور ایسی نفس کی چالوں کو پکڑنا اور ان کا علاج، اور ایسی محبت، اصل چیز کو اصل خزانہ محبت کا ہے. ہمارے شیخ رحمہ اللہ سراپا محبت ہی محبت تھے, بال بال محبت تھا. اللہ جب ان کا چہرہ مبارک تصور میں آتا ہے, خدا کی قسم دل تڑپ جاتا ہے. اپنے حالات کو دیکھتے ہیں اور حضرت والا رحمہ اللہ کی محبت کو دیکھتے ہیں تو کچھ الفاظ ساتھ نہیں دیتے کہ کیسے اس کیفیت کو بیان کریں کہ ہم کیا ہیں. اور حضرت والا رحمہ اللہ کا کیا مقام تھا, اس کے باوجود حضرت والا رحمہ اللہ کی محبت اللہ کے بندوں سے کیسی محبت فرمائی, اور اسی محبت کا یہ ثمرہ تھا کہ کیسے کیسے پتھر دل لوگ نرم بن گئے. آن کو سوزے دل سے کیا نرم آپ نے, ناشنا درد کو بسمل بنا دیا. آپ کی محبت ہی کا اثر تھا, محبت شاہ بدر میں سب, بل محبت تلخ حاشیری سب. ہم نے کیا کیا, آپ نے ہم سے محبت کی. جو کچھ اچھا ہے وہ آپ ہی کی محبت کا صدقہ ہے. محبت تیرا صدقہ ہے, ثمر ہے تیرے نازوں کے. جو میں یہ نشر کرتا ہوں خزانے تیرے رازوں کے. غرض یہ کہ جو پاکستان سے متعلق جو بھی کچھ باتیں عام طور پر تھیں وہی اسی رو میں ہم بھی بہ رہے تھے. حضرت والا رحمہ اللہ کے اس واعظ نے ہم اوروں کی طرح ہماری بھی آنکھیں کھولی, اور ہم یہی سمجھتے تھے کہ پاکستان کے لیے مسٹروں نے قربانی دی, سیاستدانوں نے کوشش کر کے کام کیا, لیکن حضرت والا رحمہ اللہ کے اس واعظ سے ہماری آنکھیں کھولی. جو حضرت والا رحمہ اللہ کی چشمدید تھی باتیں, چشمدید باتیں ہیں یہ کہ عقیب الامت مولانا مجدد الملت مولانا شاہ اشرف علی صاحب تھانوی رحمہ اللہ کی اصل تمنا تھی کہ پاکستان ایک اسلامی ریاست الگ سے وجود میں آئے. پاکستان نام تو اوروں نے رکھا, لیکن اصل یہ کہ عقیب الامت کی تمنا تھی, اور اس کے لیے مولانا شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ اور مولانا ظفر احمد عثمانی رحمہ اللہ اور بہت سے بڑے بڑے علماء, خود ہمارے پیارے شیخ حضرت مولانا شاہ کی محمد اختر صاحب رحمہ اللہ, اور ہمارے شیخ کے شیخ شیخ اول حضرت مولانا شاہ عبد الغنی صاحب بلپوری رحمہ اللہ, اور کتنے علماء نے جو ہے اس کے لیے کس قدر جد و جہد کی. ایک مثال واقعی حضرت نے فرمایا کہ حضرت شیخ بلپوری رحمہ اللہ جب یہ علاقہ اعظم گڑھ کے اندر جو ہے وہ مسلم لیگ کا اجلاس منعقد ہونا تھا, تو حضرت پھول پوری رحمہ اللہ ایک مثال حضرت نے دی کہ کس طرح ہمارے بزرگوں نے قربانی دی کہ مولانا شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ کے واعظ کے لیے, تقریر کے لیے, اسلامی ریاست کی تقریر کے لیے حضرت شیخ پھول پوری رحمہ اللہ تہجد پڑھ کر گاڑی میں روانہ ہوئے, اور حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ کو لینے کے لیے. اور وہاں سے پھر سارا رستہ ایک قطرہ پانی بھی نہیں پیا, یہاں تک کہ واپس آ کر عشاء کی نماز اسی تہجد کے وضو سے پڑھا, صرف اس لیے کہ دیر نہ ہو جائے, مولانا کو دیر نہ ہو جائے, مولانا کی تقریر ہونی تھی. اور فرمایا کہ یہ اعظم گڑھ میں ہندوستان کا سب سے دوسرا بڑا اجلاس تھا مسلم لیگ کا, وہاں بڑے بڑے علماء موجود تھے, اور حضرت نے ایک مصرع وہاں پڑھا کہ ہمیں کشتی نہیں ملتی, انہیں ساحل نہیں ملتا. فرمایا کہ اگر یہ پاکستان کی باغ ڈور تو یعنی امکان یہی ہے کہ مسٹروں کے ہاتھ میں رہے, اتنی قدر تو نہیں ہے علماء کی, لیکن یہ کہ اگر یہ مسٹر بھی جو ہے وہ ہم سے مشورہ کر لیا کریں, علماء سے مشورہ کر لیا کریں, تو یہ منزل تک پہنچ جائیں گے, پاکستان کی کشتی پار لگ جائے گی. غرض یہ کہ یہ آج جو حالات ہیں اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم دین سے دور ہو گئے ہیں اور علماء کی قدر و عظمت نہیں رہی, اور جو علماء ہیں وہ بھی انہوں نے بھی خود کو بزرگوں کی صحبت میں جیسا مٹانا چاہیے تھا ویسے مٹایا نہیں. اس وجہ سے مصلحتوں کی نظر ہو گئے اور حالات کی نظر ہو گئے. ورنہ ہمارے حضرت رحمہ اللہ نے فرمایا کہ پاکستان جو اسلامی مملکت ہے یہ اس کا ایک ایک انچ, اس کے ایک انچ پر بھی جان دینا یہ شہادت ہے اور سعادت ہے, کیونکہ یہ کلمے کے نام پر بنا ہے, اللہ کے نام پر بنا ہے. اور بہت سے حقائق پر بھی اس راز میں حضرت والا رحمہ اللہ نے پردہ اٹھایا ہے. وہ یہ کہ بہت سے لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ مسٹر جناح اور ان کے ساتھی ہی تھے جو بھی تھے, حالانکہ مسٹر جناح حکیم الامت تانی رحمہ اللہ سے کے مشوروں پر چلتے تھے اور ان کی قدر کرتے تھے, اور مسٹر جناح سنی تھے, اور مولانا شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ نے ان کو نماز بھی سنیوں کی جیسی سکھائی, اور پھر ان کا انتقال بھی اسی مسلک پر ہوا, الحمدللہ حق پر ہوا. اور انہوں نے مرنے سے پہلے وصیت فرمائی تھی کہ میرا جنازہ مولانا شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ پڑھائیں گے. اس سے اور بہت ساری باتیں کھل جاتی ہیں, اور جو ملک دشمن تھے اس وقت بھی انہوں نے جنازے کا بائیکاٹ بھی کیا, اس سے دوست دشمن کے کا پتہ بھی چل گیا. غرض یہ کہ ایک مرتبہ فرمایا کہ مولانا شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ رات 12 بجے محمد علی جناح کے پاس پہنچے حکیم الامت تھانوی رحمہ اللہ کا ایک خط, ضروری خط لے کر. تو اس وقت انہوں نے دیکھا کہ مسٹر جناح سجدے میں پاکستان کے لیے رو رہے تھے, اور حکیم الامت رحمہ اللہ نے فرمایا کہ میں نے خواب میں مسٹر جناح کو علماء کے لباس میں دیکھا ہے, اس لیے ان کو حقیر مت سمجھو. اللہ تعالیٰ کسی سے بھی کام لے لیتے ہیں, جو قیامت کے دن پتہ چلے گا کہ کیا جو ہے وہ کون کس مقام پر ہے, اللہ کس سے راضی ہے کس سے راضی نہیں ہے. اور قیام پاکستان کے لیے علماء نے جو قربانیاں دی ہیں اس کو چھپایا گیا ہے, تاریخ اس کو مسخ کرتی ہے. ہمیشہ سے تاریخ کا یہ رول رہا ہے کہ حق ذرا کم ہی ہوتا ہے اس میں, نہ حق بہت کچھ شامل ہو جاتا ہے, اور اگر حق والی بات لکھی بھی ہوتی ہے تو اس کو چھپانے کی کوشش کرتے ہیں اور پروپیگنڈا کر کے نا حق کو بڑھا دیتے ہیں. اور آج کل تو یہ میڈیا کا دور ہے, اس کے اندر تو جیت اسی کی ہو جاتی ہے جو غالب آ جاتا ہے اپنی چرب زبانی سے اور اپنے جھوٹ کو دعوے کے ساتھ پیش کر, جھوٹ بولتے ہیں دعوے کے, ایسے دعوے کے ساتھ. اور قصور ہم مسلمانوں ہی کا ہے کہ ہم ان کی باتوں میں آ جاتے ہیں, قصور ہم مسلمانوں کا ہی ہے کہ دین سیکھا نہیں, علماء کے قریب رہے نہیں. لہذا جو ناحق اور گمراہ لوگ ہیں, باطل فرقے ہیں, باطل لوگ ہیں, اور ان کے عزائم ناپاک ہیں, سازشی ہیں, وہ اپنی چرب زبانی سے نادان مسلمانوں کو گھیر لیتے ہیں اور ان کو جھوٹ سچ ملا, سچ تو کم ہی ہوتا ہے اس میں, جھوٹ ہی جھوٹ کا وہ گھونٹ پلا دیتے ہیں اور وہ ان کے ہاں میں ہاں ملانے لگتے ہیں اور دین سے اور دور ہو جاتے ہیں یا گمراہ ہو جاتے ہیں. یہ قصور ہمارا اپنا ہی ہے کہ ہم بزرگوں کی صحبت میں کم جاتے ہیں اور ان دنیا دار لوگوں سے, گمراہ لوگوں سے, ان کی چرب زبانی سے اور ان کے جھوٹ سے متاثر ہو کر اپنے ہی دین سے دور ہو جاتے ہیں, بیزار ہو جاتے ہیں, نتیجہ یہ کہ بھٹک جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے, اس ملک کی ہمیں قدر نصیب فرمائے. حضرت والا رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہاں لکھا ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ صاحب پاکستان کے جتنے حکمران اور وزیر اعظم ہوئے ہیں سب فاسق و فاجر ہوئے ہیں, مولویوں کو حکومت نہیں دی, لہذا ان شرابیوں سے اچھے تو ہمارے ہندوستان کے ہندو لوگ ہیں. تو اس کا جواب سن لو, بیت اللہ کے اندر ایک کانگریسی شخص نے شرف الحدیث جامعہ اشرفیہ لاہور حضرت مولانا ادریس صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ آپ کے مسلمان فاسق اور نافرمان وزیروں اور صدور سے تو ہمارے ہندوستان کے کافر اور صدر اور وزیر اچھے ہیں. تو حضرت مولانا ادریس کاندھلوی صاحب رحمہ اللہ نے وہیں کعبہ شریف میں قرآن پاک کی آیت سے اس کو جواب دیا, وَلَعَبْدُ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ. مومن بندہ چاہے کتنا ہی گناہ گار ہو, یہ بات بہت غور سے سننے والی ہے, اس لیے کہ ہم میں اکثر مسلمان غیروں سے, کافروں سے, مشرکوں سے آج کل بہت متاثر اور مغلوب ہیں, اور اس کی بنیادی وجہ تو یہی ٹی وی, وی سی آر, کیبل اور یہ موبائل اسمارٹ فون بچے بچے کو ہاتھ میں دے دیا. بعض تعلق والے لوگوں پہ بھی دکھ ہوتا ہے کہ لاکھ منع کرنے کے باوجود بچوں کی خوشی کی خاطر ان کو دے دیتے ہیں. یہ بچوں کی خوشی ابھی تو خوشی معلوم ہو رہی ہے, تو بچہ تو نادان ہوتا ہے, وہ انگارہ لے کے کو دیکھ کے خوشی سے اس کی طرف دوڑتا ہے کہ وہ سر سر اس کو اپیل کرتا ہے, کشش اس میں ہوتی ہے, بھاگتا ہے اس کی طرف, لیکن وہ تو نہیں جانتا کہ یہ انگارہ ہے, لیکن ماں باپ تو جانتے ہیں کہ یہ انگارہ ہے, یہ ہاتھ لگائے گا تو جل جائے گا, اس لیے اس کی طرف دوڑتے ہیں اور پورے زور سے اس کو پکڑ کے کھینچتے ہیں. معلوم ہے کہ یہ انگارہ ہے, جل جائے گا. افسوس ہے مجھے اپنے اوپر بھی کہ گناہوں سے ہم ایسا نہیں ڈرتے ہیں. گناہ اس انگارے سے بھی بڑھ کر ہے, کیونکہ یہ انگارہ تو دنیا کی آگ ہے اور دوزخ کی آگ اس انگارے سے 70 گنا زیادہ اشد ہے, اور اس کا دوزخ کا ایندھن پتھر ہے. مگر افسوس کہ ہم مسلمانوں میں گناہ کی وہ سنگینی نہیں ہے. تعلق بھی رکھتے ہیں, محبت کا دعویٰ بھی کرتے ہیں, لیکن اولاد کو کھلی چھوڑ دے رکھی ہے اسمارٹ فون کے استعمال کی. چھوٹے چھوٹے بچے گوگل چلانا جانتے ہیں, ماں باپ کو جو نہیں پتا ہوتا آج کل بچے وہ بتا دیتے ہیں کہ آپ کہاں ہیں, یہ اس طرح سے ہوتا ہے. افسوس ہے کہ تعلق والے لوگ بھی لوگوں میں بھی بازے ایسے موجود ہیں اور چھپاتے ہیں. چھپانے سے کیا ہوگا؟ میرے شیخ رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ بلی گو کرتی ہے اور اس پہ مٹی ڈال دیتی ہے, بار بار گو کرتی ہے تو کہاں تک وہ گو چھپے گا, ایک دن وہ گو باہر آ جاتا ہے, بدبو پھیل جاتی ہے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی معاف فرمائے, اور جو کچھ میں کہہ رہا ہوں اللہ تعالیٰ مجھے سب سے پہلے مجھے عمل کی توفیق نصیب فرمائے, اور گناہ کی سنگینی کو اللہ تعالیٰ دل میں اتار دے, اس سے نفرت اور بیزاری عطا فرما دے, اور حقیقت ہے کہ آنکھ ہماری کھول دے. چند دن کی زندگی ہے, غرض یہ کہ آج کل تو یہ اور آسان ہو گیا ہے کہ رائے عامہ کو اپنے حق میں استعمال کرنا, چاہے وہ کتنا ہی بڑا جھوٹ ہو, یہ کوئی بڑی بات نہیں رہی اب, اس لیے بہت سوچ سمجھ کر دیکھ بھال کر چلنے کی ضرورت ہے. اور اس کا سب سے اچھا طریقہ اپنی دین کی حفاظت کا, بلکہ اپنے دین اور دنیا دونوں کی حفاظت کا, کیونکہ دنیا دین بھی جس کا دین سنور جاتا ہے اس کی دنیا بھی سنور جاتی ہے, اور جس کا دین اچھا نہیں, لاکھ اس کی دنیا کتنی چمکدار ہو لیکن حقیقت اس کی تباہی ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. تباہی ہے, غم ہے, اندیشے ہیں, پریشانی ہے, تشویش ہے, عذاب ہے. جو دین سے دور ہے اس کی دنیا بھی اچھی نہیں ہے, ہزاروں غم اس کے پیچھے, اس کی ہنسی کے پیچھے ہزاروں غم بھی ناچ رہے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. غرض یہ کہ یہ بات بہت غور سے سننے والی ہے, مومن بندہ چاہے کتنا ہی گناہ گار ہو مشرک اور کافر سے افضل اور بہتر ہے. ولو اعجبکم, اگرچہ تم کو وہ مشرک اور کافر کتنا ہی اچھا لگتا ہو, اور ولو اعجبکم فرماتے ہوئے حضرت مولانا ادریس کاندھلوی رحمہ اللہ نے اس معترض کے سینے پر انگلی رکھ دی, ولو اعجبکم, اس میں اشارہ تھا کہ تم کو کافر کتنا ہی اچھا لگتا ہو مگر تمہارا یہ عمل قرآن کے خلاف ہے, اور فرمایا کہ تم کافروں کو مسلمانوں کے مقابلے میں لاتے ہو. مسلمان کتنا ہی شرابی, کبابی اور گناہگار اور بدکار ہو, کوئی بھی گناہ نہ چھوڑے, لیکن جب تک اس کے دل میں کلمہ ہے وہ کروڑوں کافروں سے افضل ہے. ساری دنیا کے کافروں کو ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دو, اور ان کی, میں اپنے طرف سے عرض کر رہا ہوں کہ ان کی دنیا, ان کی ترقی, اور ان کی دولت اور ان کی ساری چمک دمک کو بھی ان کے ساتھ رکھ دو. اور دوسرے پڑھے میں ایک گناہگار مسلمان کلمہ پڑھنے والے کو رکھ دو تو مسلمان کا کلمہ بھاری ہو جائے گا اور یہ جنت میں جائے گا, چاہے گناہوں کی تھوڑی سی سزا پا جائے. لیکن کافر کو دائمی سزا ہے, کافر ہمیشہ ہمیشہ جہنم کی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جائے گا, اور مسلمان کے لیے دائمی سزا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ آخر میں اس کو جنت میں داخل کر دیں گے, اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ صرف ایمان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اسے معاف فرما دیں, یعنی اس کو معاف فرما کر جنت میں پہلا داخلہ جنت ہی میں فرما دیں. یہ تو اللہ تعالیٰ اسی لیے اللہ نے مالک یوم الدین فرمایا ہے. اور ہمارے حضرت شیخ الحدیث حضرت مولانا شاہ عبد المتین صاحب فرماتے ہیں کہ اس آیت مالک یوم الدین کے فوراً بعد یہ آیت جو ہے اس آیت کے فوراً بعد ہے الحمدللہ رب العالمین کے بعد الرحمن الرحیم, یہ مالک یوم الدین تو ہے لیکن بڑے مہربان نہایت رحم والے بھی ہیں. اس لیے اور اس دن جو ہے وہ ہمارے حضرت رحم اللہ فرماتے ہیں کہ ایک نقطہ اس آیت میں بہت اہم ہے کہ اللہ نے جو فرمایا مالک یوم الدین کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کا مالک ہوگا, جج نہیں ہوگا. فرمایا کہ جج تو قانون کا پابند ہوتا ہے اور حکومت کا غلام ہوتا ہے, تنخواہ دار ہوتا ہے, جبکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قیامت کے دن جب میری انصاف کی عدالت قائم ہوگی تو میں اس کا مالک ہوں گا, جس کو چاہوں گا قانون سے بالا تر ہو کر شاہی رحم سے معاف کر دوں گا, بشرطے کہ اس کے دل میں کلمہ ہو. اور ابھی حضرت علی رحمہ اللہ کی بات یاد آئی کہ حضرت علی حکیم الامت رحمہ اللہ کا قول نقل فرماتے ہیں کہ مسلمان کو اللہ تعالیٰ دوزخ میں اگر ڈالیں گے بھی تو تہذیباً ڈالیں گے, تعذیباً نہیں ڈالیں گے. یہ بھی کلمے کا انعام ہے, کلمہ اتنی بڑی دولت ہے. اللہ تعالیٰ اس کلمے کی ہمیں قدر نصیب فرما دے کہ اس کی بدولت اللہ تعالیٰ عذاب دیں گے ہی نہیں, تہذیب کے لیے یعنی پاک کرنے کے لیے دوزخ میں ڈالیں گے. اس لیے کہ جنت میں کوئی ناپاک آدمی گنہگار آدمی جنت میں داخل نہیں ہوگا جب تک کہ وہ پاک نہیں ہو جائے گا کلی طور پر. اسی لیے ہمارے رسول رحمہ اللہ یہ بھی ارشاد فرماتے تھے کہ دیکھو بھائی جنت میں تو داخلہ پاک لوگوں کو ہوگا. اب دو ہی طریقے ہیں کہ ایک تو دنیا میں اپنی منچاہی زندگی گزار کر اللہ کی نافرمانی میں زندگی گزار کر, اور پھر آخرت میں خدا نخواستہ دوزخ میں داخل ہو کر پاک ہونا پڑے گا پھر جنت میں جائیں گے. اور ایک طریقہ یہ ہے کہ یہیں سے ہم پاک ہو جائیں اپنے اخلاق رذیلہ سے کہ اصلاح کر لیں, تزکیہ نفس کر لیں, یہیں سے اللہ کے پیار کے قابل بن کر جائیں, اللہ کو پیار آ جائے اور دخول اولی جنت میں نصیب ہو جائے, یہ زیادہ اچھا ہے. تو اس لیے فرمایا کہ مالک یوم الدین ہے, اللہ تعالیٰ جس کو بھی چاہیں بخش سکتے ہیں. اس پر حضرت نے فرمایا کہ دیکھو شاہی رحم کی وہ اپیل یہیں کر لو. اللہ فرمایا کہ اے خدا یہ اس طرح سے کر لو کہ اے خدا اپنے اعمال بد اور اپنی نالائقیوں کی وجہ سے قانون کی روح سے ہمیں خطرہ ہے کہ کہیں ہم جہنم میں داخل نہ ہو جائیں. اسی لیے ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ سے انصاف مت مانگو, اگر اللہ نے انصاف کیا تو بلا شبہ ہم جہنم میں ہی جائیں گے. اللہ تعالیٰ سے ان کا فضل مانگ لو اور شاہی رحم مانگ لو. بعض لوگ ترجمے ادھر ادھر کی کر رہے ہیں, ایک دوست نے بھی وہ بھیجا اس کے اندر یہ کیا ہوتا ہے کلپ, تو اس میں سورہ فاتحہ کا ترجمے سے ہی پتہ چل رہا ہے کہ وہ کسی غیر عالم کا ترجمہ, محض الفاظ کی چاشنی اور چٹنی مربع لگا کے وہ ان کو بڑا پسند آیا کہ اس کے نیچے کیپشن لکھا کہ ایمان کو تازہ کرنے والا ترجمہ. میں نے ان کو بتایا, میں نے کہا غیر مستند ترجمے آپ پڑھیں گے تو آپ کا راستہ بدل جائے گا اور یہ اچھا نہیں ہے طریقہ. صرف مستند علماء کے جو ترجمے ہیں وہ اس کو دیکھیں, اسی کو پڑھیں, اور بڑھانا بھی آگے ہے تو اس کو اسی کو آگے بڑھائیں. مگر لوگ اس قدر چرب زبانی سے اتنے متاثر ہو گئے ہیں کہ اس میں یہی ترجمہ تھا کہ انصاف انصاف کا ترجمہ تھا. میں یہی بتایا کہ اگر اللہ سے ہم انصاف مانگیں گے تو انصاف کی روح سے تو ہم سیدھے جہنم میں جائیں گے. ہمارا کوئی عمل اس قابل ہی نہیں جو اللہ کی شان کے مطابق ہو, قابل عام قانون سے قابل قبول ہو, بلکہ وہ تو اللہ تعالیٰ اپنی فضل و رحمت ہی سے اپنے کرم سے قبول فرمائیں گے. غرض یہ کہ حضرت نے فرمایا کہ بالکل شاہی رحم کی وہ اپیل یہی کر لو کہ خدا اپنے اعمال بد اور اپنی نالائقیوں کی وجہ سے قانون کی روح سے ہمیں خطرہ ہے کہ کہیں ہم جہنم میں داخل نہ ہو جائیں, اس لیے ہم شاہی عدالت قائم ہونے سے پہلے دنیا ہی میں آپ سے شاہی رحم کی درخواست کرتے ہیں کہ آپ ہمارے لیے اپنے شاہی رحم کو مقدر کر دیجیے, کیونکہ ہمارے اعمال بہت خراب ہیں, کبھی کبھی یہ دعا مانگ لیا کیجیے. یہ بہت اہم نقطہ ہے اور امت کو سکھانا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے شاہی رحم کی درخواست دنیا ہی میں کر لیں. ایک صاحب نے عرض کیا کہ اس طرف ذہن منتقل نہیں ہوتا, تو فرمایا ذہن کیسے منتقل ہو, ذہن تو منتقل ہوتا ہے جب منتقل کرنے والوں کے ساتھ رہے, جن کے ذہن منتقل ہوتے ہیں کچھ دن ان کی صحبت میں رہے پھر ذہن منتقل ہوتا ہے. تو فرمایا کہ میں یہ بتا رہا تھا کہ کبھی کسی کافر کی تعریف مت کرو, اور میں بنداز کرتا ہے کہ تعریف بھی مت کرو, اور اگر اس کی وہ تمہیں اچھا لگنے لگے تو اس سے اپنی خیریت مناؤ, ایمان کی خیر مناؤ, کسی غیر مسلم کافر یا مشرک کی وضع قطع دیکھ کر یا اس کی وضع قطع بنانا, اس کو پسند کرنا بھی دل میں ایمان میں کچھ خلل ہے. ایمان میں جو ہے ہمارے کچھ خلل ہے, جب ہی اس کو پسند کرے اللہ کا دشمن ہے, اللہ کا انکاری ہے, اور اس کی وضع قطع یا اس کی باتوں کو یا اس کے طور اطوار اور انداز کو پسند کرنا بھی جو ہے وہ ایمان میں خلل کی علامت ہے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی معاف فرمائے, ہم سب کو معاف فرمائے. تو حضرت نے فرمایا کہ میں یہ بتا رہا تھا کہ کبھی کسی کافر کی تعریف مت کرو, کہ پاکستان کسی بھی قسم کی تعریف نہ کرو, لیکن یہاں چونکہ موضوع پاکستان کا ہے اس لیے فرمایا کہ پاکستان کے مسلمانوں سے تو ہندوستان اور لندن کے کافر اچھے ہیں, تو ایسے شخص کا خاتمہ کفر پر ہونے کا اندیشہ ہے. فرمایا کہ اس کو اچھی طرح سمجھ لو. اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے, اب تک کی کوتاہی کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دے اور ہمیں پکا سچا مومن اور مسلم بنا دے. آخر میں اس والا ارشاد فرماتے ہیں کہ بس ایک اور بات کا جواب دیتا ہوں پھر تقریر ختم. بعض لوگوں کے دل میں یہ خیال آتا ہے کہ پاکستان بنے ہوئے اتنا زمانہ ہو گیا لیکن اسلامی قانون نافذ نہیں ہوا, معلوم نہیں کہ اسلامی مملکت ہے یا نہیں. اسی طرح بعض لوگوں کی طرف سے یہ سوال بھی ہوتا ہے کہ کیا پاکستان کی ایک انچ بھی زمین کی حفاظت میں اگر جان چلی گئی تو اس پر شہادت ملے گی یا نہیں. مجھے ان دونوں باتوں کا جواب دینا ہے, اور فرمایا کہ میں ایسا جواب دوں گا کہ ان شاء اللہ تعالیٰ ساری دنیا کے علماء کو ماننا پڑے گا. مولانا شبیر علی مرحوم رحمہ اللہ حکیم الامت کے سگے بھتیجے خانقاہ تھانہ بھون کے محتمم نے مجھ سے فرمایا کہ بڑے ابا حکیم الامت مجدد الملت مولانا شاہ اشرف علی صاحب ثانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بعض نادان اہل علم سمجھتے ہیں کہ جس ملک میں مسلمان حکمران ہو, مسلمان فرما روا ہو, لیکن وہاں اسلامی قانون نافذ نہ ہو تو اسلامی مملکت نہیں ہے, اور نعوذ باللہ اس ملک کو کافروں کو دے دو, یعنی اگر کافر اس پر قبضہ کر لیں تو کوئی حرج نہیں کیونکہ وہ اسلامی سلطنت نہیں ہے. اس کے جواب میں حضرت حکیم الامت مجدد الملت مولانا شاہ اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ سن لو اسلامی مملکت کی تعریف کیا ہے. کاش حضرت کی بیان فرمودہ اس شرعی تعریف کو اخبارات میں بھی شائع کیا جائے, کتابوں میں بھی شائع کیا جائے. فرماتے ہیں کہ اسلامی سلطنت کی تعریف یہ ہے کہ جس ملک کا حکمران مسلمان ہو اور وہ اسلامی قانون نافذ کرنے کی قدرت رکھتا ہو, چاہے وہ کتنا ہی گناہگار ہو تو وہ ملک اسلامی قانون کے مطابق اسلامی ملک اور اسلامی مملکت ہے, چاہے وہ مسلمان فرما روا, مسلمان امیر المومنین یا سلطان, بڑی حکومتوں سے ڈر کر یا اپنے ملک کی بغاوتوں سے ڈر کر یا خود اپنی ایمانی کمزوری یا بشری کمزوری کی وجہ سے اسلامی قانون نافذ نہ کرتا ہو, لیکن اس کو اسلامی قانون نافذ کرنے کی قدرت ہے, تو اسی قدرت کی بنا پر وہ مملکت اور سلطنت شریعت کی روح سے اسلامی سلطنت کہلائے گا. پاکستان میں آج جتنے بھی حکمران آئے سب کو قدرت حاصل تھی کہ وہ اسلامی قانون نافذ کر دیں. لہذا پاکستان اسلامی مملکت ہے, اس لیے اگر اس کی ایک انچ زمین کی حفاظت کے لیے بھی کوئی جان دے گا تو وہ شہید ہوگا. لہذا پاکستان کی حفاظت ہم پر فرض ہے. اس کے اندر رہتے ہوئے پاکستان کے نقصان سے جو خوش ہو, ہم نہیں کہہ سکتے کہ اس کا ایمان اور دین کس درجے میں ہے. اور اگر پاکستان کا کوئی ٹکڑا الگ ہو جائے اور کوئی اس پر خوشی منائے تو اس شخص کے دین میں بھی شک ہے. ایسے لوگوں کے لیے ہم یہی دعا کرتے ہیں کہ اے خدا ایسے نالائقوں کو ہدایت عطا فرمائے. اور آخر میں حضرت والا رحمہ اللہ نے بڑے درد دل سے دعا فرمائی ہے, اور پاکستان کا صحیح شکریہ چاہے اس عنوان سے فرمایا کہ چند باتیں اس لیے عرض کر دیں کہ ہمیں معلوم ہو جائے کہ پاکستان اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمت ہے, اور اس عظیم نعمت پر ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہونا چاہیے. اور فرمایا کہ صحیح شکریہ کیا ہے بتا دیتا ہوں. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. غزوہ بدر میں ہم نے تم کو فتح دے دی, وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ اور تم کمزور تھے, فَاتَّقُوا اللَّهَ تو اے صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیو تقوی کی زندگی گزارو, لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ تاکہ تم شکر گزار بندے بن جاؤ. پاکستان کا اصلی شکریہ, پاکستان کی طرف اصلی ہجرت اور جشن آزادی کی خوشی کے اظہار کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ ہم لوگ تقوی اختیار کریں اور گناہوں کو چھوڑ دیں. مگر آج بھی بے دینی کا یہ عالم ہے کہ عورتیں گانے گا رہی ہیں, ان کو دیکھ بھی رہے ہیں, آنکھوں کو زنا بھی ہو رہا ہے اور ڈھول باجا بھی ہو رہا ہے, بچوں کو باجے دلا دیے, گدے کی آواز اس میں نکلتی ہے, گدا رینگتا ہے, جگہ جگہ گدے رینگ رہے ہیں. یہ جشن آزادی ہے. افسوس ہے کہ یہ عرض کرتا رہتا ہوں کہ ہم مسلمانوں کے اندر خصوصاً پاکستان کے مسلمانوں میں جہالت اور غلو بہت زیادہ ہے, دین سے بہت دوری ہے ہم لوگوں, اور اس قدر جو ہے وہ غلو ہے ہر بات میں کہ اب جشن منائیں گے تو اس میں کوئی حد ہی نہیں ہے. شرعی حدود کو توڑ کر اسلامی مملکت کی خوشی منا رہے ہیں, اسلام کو توڑ کر, اسلام کے قوانین کو توڑ کر گانے بجانے ڈھول تماشے, اور یہ جو سڑکوں پہ ون ویلنگ ہو رہی ہے, اور راتوں کو پٹاخے پھوڑ رہے ہیں. پٹاخہ پھوڑنا خود گناہ ہے, حرام ہے. اپنے پیسے کو آگ لگانا ہے, آتش بازی ہے پٹاخے, اور اس قدر ہوائی فائرنگ ہو رہی ہے شہر کے اندر. شہر کے اندر ہوائی فائرنگ تو کرنی بھی نہیں چاہیے, کتنا نقصان ہو جاتا ہے تھوڑی دیر کی فائرنگ سے. کتنے لوگوں کے یہ سولر پینل ٹوٹ گئے. ایک ہمارے دوستوں کی گاڑی میں جو ہے وہ دیکھا کہ سوراخ ہے. میں نے پوچھا, انہوں نے کہا کہ یہ ہوائی فائرنگ ہو رہی تھی, اس دوران کوئی بلٹ جو ہے وہ پلٹ کے آ گئی, اور بتا رہے تھے کہ جو بلٹ اوپر جا کے پلٹتی ہے تو اس کی ویلوسٹی پہلے سے بھی زیادہ دگنی ہو جاتی ہے. تو نتیجہ یہ کہ ان کی اچھی خاصی بھاری گاڑی چادر بونٹ کی چادر میں سوراخ کر دیا. اب یہی کسی خدا نخواستہ انسان کی کھوپڑی میں لگی, کتنے لوگ زخمی ہو گئے ہوں گے, یقیناً ہوتے بھی رہتے ہیں. یہ ہمارا یہ اسلام ہے, ہمارا یہ طریقہ ہے. افسوس ہے, اور غلو ہے تو اتنا ہے, راتوں کو نیند خراب کرنا, پٹاخے پھوڑتے رہنا, یہ سب شیطان نے سکھا دیا. اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے اور صحیح طریقے سے اس کا شکر گزار بنا دے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو فرمائے کہ پاکستان کا اصلی شکریہ, پاکستان کی طرف اصلی ہجرت اور جشن آزادی کی خوشی کے اظہار کا طریقہ, صحیح طریقہ یہ ہے کہ ہم لوگ تقوی اختیار کریں اور گناہ چھوڑ دیں. مہاجر کے کیا معنی ہے؟ المہاجر من ہجر الخطایا والذنوب. اصلی مہاجر وہ ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جو خطائیں چھوڑ دے اور گناہ چھوڑ دے. یہ تھوڑی کہ ہندوستان سے ہجرت کر کے آ گئے اور ٹیلی ویژن اور وی سی آر میں مست ہیں. کیونکہ پیسہ آ گیا تو اب کیا پوچھنا. غیر شرعی تقریبات ہو رہی ہیں, لڑکیاں بے پردہ پھر رہی ہیں. ہجرت کے اصل معنی ہے گناہ چھوڑنا. وطن چھوڑنا بھی ہجرت ہے, لیکن اس سے زیادہ اہم ہے کہ گناہ چھوڑ دے. اور یہی پاکستان کی نعمت کا صحیح شکر ہے, کیونکہ وطن چھوڑنا تو آسان ہے لیکن گناہ چھوڑنا مشکل ہے. اب دعا کرو کہ یا اللہ پاکستان کا صحیح شکر ہم کو عطا کر دے. اللہ تعالیٰ ہجرت کی حقیقت ہم سب کو نصیب فرما دے, ہم سب کو گناہ چھوڑنے کی توفیق دے دے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو تقوی والی زندگی عطا کر دے, متقین کی زندگی دے دے, اللہ والی حیات دے دے. کسی ایک گناہ کے بھی ہم قریب نہ جائیں, اور اگر گناہ ہو جائے تو رو رو کے اللہ کو منا لیں. کیونکہ اے خدا, اگر آپ ہم سے ناراض ہو جائیں تو ناراض ہونا آپ کا حق ہے, لیکن سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آپ کو منانا ہم پر فرض ہے کہ ہم آپ کو راضی کر لیں. لہذا اگر خطا ہو جائے تو اے خدا, دو رکعت نماز توبہ پڑھ کر ہم سب کو سجدہ گاہ کو اشک ندامت سے ترک کرنے کی توفیق عطا فرما, استقامت نصیب فرما, ہم سب کی اصلاح فرما دے. اگر آپ ہم پر رحم نہ فرمائیں گے تو آپ کے علاوہ کوئی بھی نہیں جو ہم پر رحم کر سکے. رحمت آپ کی ہے, نصرت آپ کی ہے. اے اللہ, جتنے لوگ بھی یہاں بیٹھے ہیں ہم سب کو صاحب نسبت اللہ والی حیات نصیب فرما دے. اور بندہ عرض کرتا ہے کہ جتنے لوگ سن رہے ہیں اور حضرت والا رحمہ اللہ کی یہ دعا اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کے لیے قبول فرما لے. جو موجود نہیں ہیں ان پر بھی فضل فرما دے. اللہم کل خیر لکل مسلم و مسلمہ. ہر مسلمان مرد کو اور ہر مسلمان عورت کو دونوں جہان کی خیر اور فلاح عطا فرما. اے اللہ, ہمارے ادارے کو قبول فرما اور ہر قسم کے شر و فتنے سے محفوظ فرما, اور ہمارے مدرسے کو ایک مثالی مدرسہ بنا دے کہ جہاں قرآن پاک اتنا عمدہ پڑھایا جائے کہ بڑے سے بڑا قاری آئے تو اس کا دل خوش ہو جائے. اے اللہ, اپنی رحمت سے میری مدد فرما, اساتذہ کرام کو بھی توفیق عطا فرما, طلباء کرام کو بھی توفیق عطا فرما, اور مولانا مظہر میاں دامت برکاتہم کو بھی اس کا اہتمام نصیب فرما کہ ہر ہفتے بچوں کا اجتماع کریں اور ان سے قرآن شریف پڑھوائیں, تب پتہ چلے گا کہ یہاں کیا ہو رہا ہے. ہر جمعرات کو ایک گھنٹے کے لیے اجتماع کیجئے اور اس میں بچوں سے قرآن شریف پڑھوایا جائے تاکہ معلوم ہو کہ مدرسے میں تعلیمی کیا ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے اپنی رحمت سے. اللہ تعالیٰ تمام طلباء کرام اور اساتذہ کرام, محتمم اور معاونین, ان کی اولاد جو اس مسجد میں آتے ہیں, اور ادارے کے باورچی, پوچھا لگانے والا, پاسبان, سب کو اللہ والا بنا دے, صاحب نسبت بنا دے. یا اللہ, جو بھی خانقاہ میں آئے وہ محروم نہ جائے. اے خدا, ہم سب کو ساری دنیا کے مسلمانوں کی اصلاح فرما دے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. یہ واز ہے اسلامی مملکت کی قدر و قیمت, اور اس اتنے تو میں نے اپنی زبان میں ٹوٹا پھوٹا خلاصہ کر دیا, لیکن ان پاکستان سے متعلق مضامین سے پہلے اس واز کے اندر بہت درد بھرا واز ہے. بہت ہی حضرت والا رحمہ اللہ نے خود اس میں اس واز کے متعلق فرمایا, جس میں لکھا ہوا بھی ہے کہ حضرت میسا رحمہ اللہ سے فرمایا کہ اس پر وی آئی پی لکھ دو, اس کیسٹ کو بہت حفاظت سے رکھنا, اس میں میرے دل کے درد کی آواز ہے. اور حضرت والا میسا رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ مسجد کے بیان کے بعد خانقاہ میں جو مجلس ہوئی, اس پوری مجلس میں حضرت والا کی چشم مبارک سے آنسو بہتے رہے. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے جو کچھ عرض کر دیا. اللہ مجھے بھی, ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے, کامل تقوی والی حیات نصیب فرمائے. اور یہ احتیاط کرنا چاہیے کہ جشن آزادی مناتے وقت شرعی حدود کی پابندی کی جائے. جو کچھ بازار میں چیزیں مل رہی ہیں اس سے متعلق مفتیان کرام سے کم از کم پوچھ لیا جائے کہ یہ جائز ہے یا نہیں. یہ کلائیوں میں پٹے ڈال رہے ہیں, ہیڈ بینڈ پہن رہے ہیں, مسخری ٹوپی بھی بنا دی کسی نے, سوچتے ہی نہیں ہیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں. بس کاروبار ہے, تجارت ہے. کسی نے جھنڈے کے کلر کی مسخری ٹوپی بنا دی, کسی نے جو ہے وہ بھاجا بنا دیا, کسی نے کچھ بنا دیا. مفتیان کرام سے پوچھ لینا چاہیے کہ کہاں تک اس چیز کی اجازت ہے. جھنڈا لگانے کا اہتمام تو ہم نے اپنے مشائخ میں دیکھا ہے کہ جھنڈا لگایا ہے شوق سے اپنے اسلامی ملک کا. اس کے علاوہ تو ہم نے اور کوئی چیز اپنے بزرگوں سے پائی نہیں, دیکھی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی مرضیات پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ اپنی ناپسندیدہ باتوں سے ہمیں مکمل حفاظت نصیب فرمائے. رات کو بھی ان شاء اللہ تعالی معمول کے مطابق جو اصلاحی جو دین کی بات ہوتی ہے ان شاء اللہ وہ بھی رات کو منعقد ہوگی معمول کے مطابق. یہ تو ایک اضافی فائدے کی نیت تھی کہ ہم سب اللہ کی محبت میں کچھ اضافی بھی جمع ہو جائیں. کھانے کے ساتھ کچھ کھانے کے بعد مٹھائی دودھ پلائی, یہ آدمی کا دل چاہتا ہے. یہ اسی طرح سے نیت تھی کہ خدا تعالیٰ اپنی محبت میں مزید جمع ہونے کی توفیق دے دیں. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے.